الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا انہ لا يحب المشرفین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزات، الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ الاعراف جو مکی سورت ہے، سورۃ الانعام کا جوڑا، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ بات تسلسل سے تمید نکات میں یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی اور ہر نشست میں یہ بات تذکیر کے طور پر دہرائی بھی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے بڑے اہم ادوار ہیں کہ جو اس صورت میں بیان کیے ہیں، یعنی ازل کے واقعات بھی ہیں، ابد کے واقعات بھی ہیں، اور ازل اور ابد کے درمیان اس دنیا میں وہ بڑی قوم قوت والی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں پر نیست و نابود کیا، ان کے بھی تذکرے ہیں کہ جو اس صورت میں موجود ہے. اس وقت جو حصہ زیر مطالعہ ہے یہ 6 رکوع پر مشتمل ہے، یہ رکوع نمبر 2 سے اور رکوع نمبر 7، یہ 6 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں ازل اور ابد کے واقعات، اس پر یہ حصہ مشتمل ہے. اور ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ذہنوں میں اس کو تازہ کر لیجئے کہ ازل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو، کہ جس کو آدم کو زمین کی خلافت کے لیے اللہ تعالی نے تخلیق کیا، تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور تفصیل کے ساتھ یہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں بات ہمارے سامنے آئی تھی پچھلے رکوع میں کہ کس طرح سے اس نے انکار کیا بلکہ تکبر کیا، اور اپنے سجدہ نہ کرنے کا جو بھی سبب ہے وہ بھی بیان کیا، اس کی بھی تفصیل ہے کہ جو ہمارے سامنے آئی. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو تجربہ کرایا، ایک آزمائشی جنت میں آدم علیہ السلام اور امہ حوا سلام علیہا کو رکھا گیا، اور یہ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرایا گیا کہ یہ زمین میں اسی طرح سے شیطان تمہیں برگلائے گا، بہکائے گا. تمہارے لیے ہے کہ اس آزمائشی جنت میں اجازت دی گئی کہ جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو، باغ فراغت گھومو پھرو، لیکن صرف ایک درخت سے منع کر دیا گیا، وہ شجر ممنوعہ، کہ اس کا پھل نہ کھا. تو بہرحال شیطان اس نے ورغلایا، بہکایا، پھسلایا، اور قسمیں دے دے کر اپنے خیر خواہی جتائی، اور اس کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا نے وہ درخت کا پھل کھایا اور کہ جس سے ان کی شرم گاہیں ہیں کہ جو ظاہر ہو گئے ان کے سامنے, اور پھر وہ انسان کے اندر جو فطری ایک خوبی ہے اور جو زیور ہے بندہ مومن کا, وہ حیا اس کا اظہار ہوتا ہے, اور کس طرح سے جنت کے جو درخت کے پتے ہیں ان سے وہ اپنی شرم گاہوں کو چھپانے لگے دونوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ شیطان اصل میں اس کا جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ بے راہ روی کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اتر جاؤ, اصل تو تمہیں زمین پہ جانا ہے. یہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گیا, شیطان اسی طرح سے تمہیں بہکائے گا دنیا میں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ پورے واقعات ہیں کہ جو ہم دوسرے رکوع میں پڑھ کر آئے. اب یہ جو تیسرا رکوع ہے اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی اہم ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کی نشاندہی فرما رہے ہیں اور اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یعنی ابن آدم کو, آدم کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے بنی آدم, جس طرح سے تمہارے والدین کے ستر کو ظاہر کر دیا تھا, لباس کو اتروا دیا تھا اس شیطان نے جنت میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے, اور وہ کرے گا یقیناً, اور یہ سب سے بڑا جو ہتھ کنڈا ہے اپنا وہ استعمال کرے گا تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے, کہ جو اس کا عزم ہے سورہ آراب کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھ کر آئے کہ لا اقعدن لہم صراطک المستقیم. اس نے عزم کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا, اور سیدھے راستے سے بہکانے کے لیے جو سب سے بڑا حملہ ہے شیطان کا وہ ہے بہرا روی کا. یعنی انسان کی جو ایک بہت بڑی خوبی ہے اور اس کی شخصیت کا جو بھی اظہار ہوتا ہے, اس کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے لباس کے ذریعے سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ابلیس کیا کرنا چاہتا ہے, بے لباس کرنا چاہتا ہے, اور اس کے ذریعے سے انسانیت کا جو شرف ہے جو اسے حاصل ہے اس کو اس شرف سے نیچے اتارنا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اور پھر لباس کے جو بھی فوائد ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں, جو اس اعتبار سے ہمارے لیے بڑا یعنی قیمتی یہ مقام ہے. فرمایا کہ یا بنی آدم, اے اولاد آدم, یعنی کوئی مخصوص گروہ مخاطب نہیں ہے بلکہ یعنی خطاب نہیں کیا جا رہا بلکہ پوری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے, آدم کی اولاد سے خطاب کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم, قد انزلنا علیکم لباسا, یقیناً ہم نے نازل کیا تمہارے لیے لباس. یہاں انزال کا لفظ ہے نازل کرنے کے معنوں میں, اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کیا, یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا. یہاں پر ایک بات اور نقطہ ہے کہ جو وضاحت ضروری ہے کہ یعنی کسی بھی مذہب یا مسلک سے بلند ہو کر خطاب کس سے ہے, یعنی کوئی مخصوص گروہ سے خطاب نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. یعنی یہ جو ایک فلسفہ ہے نا بڑا ہی جس کا کوئی بنیاد نہیں, کہا جاتا ہے کہ انسان جس طرح سے سوشل ایولیوشن ہوا, اس کا معاشرتی ارتقا ہوا, تو جس طرح سے بہت کچھ انسان سیکھ گیا آہستہ آہستہ, غاروں سے زندگی شروع ہوئی اور کس طرح سے یعنی ایک مہذب جو بھی انسان ہے وہ ہو گیا اور بہت ساری چیزیں اس نے اپنا لیں, اسی طرح سے یہ لباس بھی جو ہے وہ کوئی فطری شے نہیں ہے. یعنی یہ جو حیا ہے یہ بھی کوئی فطری شے نہیں معاذ اللہ, بلکہ یہ ہے کہ یہ انسان کے ارتقا سوشل ایولیوشن سے پھر ایک یہ چیز بھی ہے کہ جو کہ آگے لباس کی, ورنہ یہ ہے کہ اصل میں کوئی فطرت میں کوئی یہ لباس کا معاملہ نہیں رکھا گیا. جس طرح سے بچہ, مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ لباس پہن کے پیدا ہوتا ہے, تو بالکل یہ ہے کہ یہ خامہ خائیں کی جھنجٹ ہے اور یہ مولویوں کی اختراع ہے, اور یہ لباس پہنو اور ساتر لباس ہو, یہ ساری چیزیں یہ سب جو ہے وہ پرانے زمانے کی ساری چیزیں, حالانکہ فطرت میں کوئی ایسی شے موجود ہی نہیں ماں سب. حالانکہ ہم نے پڑھا پورا واقعہ کہ جب جنت میں ازل کی بات ہے, ابھی تو دنیا میں کیفیت بھی نہیں ہوئی, ازل میں ہمارے والدین نے جب وہ جنت کا وہ درخت کا پھل کھایا تو وہ لباس اتر گئے, وہ لباس کون سا تھا جو اللہ نے انہیں فراہم کیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لباس تو بالکل ابتدا سے ہے, اللہ کی نعمت ابھی آیت ہے کہ جو قرار دی اللہ تعالیٰ نے, ابھی آگے بات آ رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لباس یہ کوئی سوشل ایولوشن کے طور پر نہیں ایجاد ہو گیا, بلکہ یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا انسان کے اندر, کہ جو کہ اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ لباس اترا ہے فوراً اپنے شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی کسی مولوی یا کسی خاص گروہ کے اختراع نہیں ہے لباس, بلکہ اللہ فرما رہے اے بنی آدم, پوری انسانیت سے خطاب ہے, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے یقیناً تمہارے لیے نازل کیا, تمہیں عطا کیا لباس. کیا مقاصد ہیں لباس کے؟ دو مقاصد, یواری سوآتکم و ریشا, یہ ڈھانکتا ہے تمہارے ستر کو, وریشا اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے. یعنی یہ دو ہی خوبیاں ہیں کہ جو یعنی وضاحت کے لیے بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو اخلاقی فائدہ ہے لباس کا, کہ بھئی تم اس کے ذریعے سے اپنے ستر ڈھانپو کہ تاکہ بے حیائی معاشرے میں عام نہ ہو, اور تم ایک دوسرے کی عزت کا جو ہے وہ خیال رکھو, یہ ایک اخلاقی جو ہے وہ فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ طبعی فائدہ ہے, وریشہ, یہ تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے, یعنی یہ ہے کہ تمہارے سرد اور گرم جو بھی موسم ہوتے ہیں اس سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. پھر تمہاری شخصیت کی تکمیل کرتا ہے, یعنی کسی بھی یعنی یورپ کا معاشرہ تو اب بہرحال وہ اخلاقی حدود کو بھی بالکل پھیلانگ چکا ہے, ابھی عرض کروں گا آگے انشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے سامنے کوئی بے لباس انسان آ جائے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ اپنے آپے میں نہیں, یہ عقل سے جو ہے وہ معاملہ ہو گیا, یعنی عقل اس کی ماری گئی. تو بہرحال یہ انسانی شخصیت کی جو تعمیر ہے اس کی بنیاد یہ لباس ہے, شخصیت کی تکمیل ہے کہ جو یہ لباس کرتا ہے. تو اخلاقی فائدہ بھی بیان ہو گیا اور طبعی فائدہ بھی بیان ہو گیا. اور جو نیا کپڑا ہم پہنتے ہیں, جو مصنوع دعا ہے نا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی یہی دو چیزیں ہیں کہ جو کہ آتی, یعنی الحمدللہ الذی کسانی ما اواریا بھی عورت, یعنی اے تمام شکر تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لیے کہ جس نے مجھے یہ لباس یہ کپڑا ہے کہ جو کہ عطا فرمایا, کہ ما اواریا بھی عورتی, کہ جس سے میں اپنے ستر کو جو ہے وہ چھپاتا ہوں, وہ اتجمل بھی فی حیاتی, اور اس کپڑے کے ذریعے سے لباس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی میں زینت بھی اختیار کرتا ہوں, ایک جمال بھی ہے اس میں ایک وقار بھی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ لباس کے جو کہ ساتر نہ ہو, تو اس میں چاہے کتنی ہی خوبیاں اور دیگر کیوں نہ ہوں, لیکن وہ لباس کہلانے کے پھر حقدار نہیں, وہ لباس کہلانے کے لائق نہیں کہ جو کہ ساتر نہ ہو. خاص طور پر یہاں جو الفاظ آگے آ رہے ہیں, دیکھیں ایک تو وہ لباس ہے کہ جو کہ ظاہری لباس ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور لباس کا تذکرہ کیا, وہ آگے آ رہا ہے, وہ لباس التقویٰ ذالک خیر, اور جو تقوی کا لباس ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر. یعنی ٹارگیٹ تو اصل میں وہ ہے کہ پوری زندگی تم تقوی کا لباس ہے کہ جو کہ پہن لو. یہ تقوی, یہ خدا خوفی, اللہ سے نافرمانی, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو جذبہ ہے, یہ جس طرح سے لباس تمہارے جسم سے چپک جاتا ہے, بالکل اٹیچ ہو جاتا ہے, اسی طرح پوری زندگی میں یہ تقوی لباس بن جائے تمہارا, یعنی تم اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچنے والے ہو, اور یہ تقوی جو ہے وہ لباس کے طور پر کام کرے, تمہاری یہ شیطان کی جو بھی حد کنڈے ہیں اور بیرا روی ہے اس سے تمہیں جو ہے وہ بچا سکے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تقوی کا لباس بہترین ہے. تو یعنی ظاہری لباس کا بھی تذکرہ ہو گیا اور مانوی لباس کا بھی تذکرہ ہو گیا, اور یہی ہے ٹارگیٹ اصل میں, کہ جب تک وہ اندر کا لباس نہ ہو نا انسان کے, وہ اندر تقوی نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ یہ ظاہری لباس کی بھی اہمیت انسان کے اندر پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے وہ یہ ظاہری لباس میں کمی کرتا ہے. اور جس طرح سے اس وقت یورپ کا حال ہے کہ کس طرح سے عورت کے ساتھ بھی اس نے یہ کام کیا, یعنی بالکل کم سے کم کپڑوں پر لا کے برہنا کر کے اس کو جو ہے وہ مارکیٹ کا کھلونا بنا دیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب وہ اندر کی حیا مری ہے, وہ لباس التقویٰ ختم ہوا, تو پھر وہ ظاہری لباس بھی جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کے بہانے انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور اس سے بھی بالکل آری ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازم بات ہے کہ وہ لباس التقویٰ جب اندر ہوگا تو پھر اس کا اظہار جو ہے وہ ظاہر میں بھی ہوگا. تو جو ظاہری لباس ہے اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے, اور اس کی بھی وضاحت کیا ہے کہ بھئی ایسا لباس ہم پہنے کہ جو کہ ساتر ہو، ایسا لباس کہ جو پہنا تو جائے لیکن وہ ستر کو نہ چھپائے۔ تو خاص طور پر عورتوں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ذہن میں لے آئی کہ لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کے لیے کہ جو لباس پہن کے بھی لباس، یعنی ایسے باریک کپڑے ہوں کہ پورا ستر جو پوش یعنی چھپائے جانے کے اعضا ہیں وہ بھی نمایاں ہوں۔ اسی طرح سے مردوں کی کیفیت، یعنی آج تو عجیب المیہ ہے، یہ ڈائلما ہے ہماری سوسائٹی کا، یہ لباس کے حوالے سے یعنی ہمارے اندر جو حساسیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بڑی مروبیت ہے مغرب سے، یعنی وہ مغرب کے جس کی تہذیب نے اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر لی، اور وہ تہذیب ویل سویلائز نیشن جو اپنے آپ کو کہلانے والے وہ یعنی تہذیب کا تیا پانسا کر دیا، بالکل اس کا یعنی جنازہ نکال دیا وہاں پر، فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس مغربی تہذیب کو خدا بنا کر ہر سطح پر، چاہے ہمارا طرز و طرز لباس ہو، طرز رہائش ہو، ہمارا بدو باش ہو، وہ سب ہم چاہتے ہیں کہ وہ انگریز کی طرح ہو جائے، اللہ کے رسول کی طرح نہ ہو جائے، ان کے یعنی قریب نہ ہو، اقرب الا سننا نہیں بلکہ اقرب الا یعنی انگریز اور جو انگلش مین ہے بس اس کا ہم طرز لباس ہے کہ جو کہ اپنانا چاہتے ہیں، جسے اقبال نے پھر کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یعنی آج تو ہم فخر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یعنی اس شخص کو بابو سمجھتے ہیں، بڑا سیانہ سمجھتے ہیں، بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا سولائز سمجھتے ہیں کہ جو کہ پینٹ شرٹ میں ہوں اور یعنی اعضا بالکل جو ہے وہ نمایاں ہو رہے ہوں، اتنا چست لباس ہے کہ جو کہ لعنت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری نوجوان نسل کو کس طرح سے اس پر لگایا گیا، وہ مروبیت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ براہ راست غلبہ انگریز کا تو ختم ہو گیا جو ممالک پر اس نے آ کے کیا تھا مغربی استعلا، لیکن ہم اس کی تہذیب کے ابھی شکنجے میں جکڑے تھے۔ ہمارا ہیئر اسٹائل ہو تو وہ اسی طرح کا ہو، ہمارا لباس ہو تو اسی طرح کا ہو۔ یعنی اکبر الہ‌آبادی مرحوم نے تو وہ مرثیہ کہا تھا کہ جس سے پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دی، اور نئی تہذیب کے بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دی۔ یعنی تم کدھر جا رہے ہو، کیا لباس تم اختیار کر رہے ہو؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعتاً قرآن مجید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے، قرآن ہمارے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہے کہ بھئی یہ لباس تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور شیطان کیا کر رہا ہے، تمہیں بے لباس کرنا چاہ رہا ہے، اور آگے بات آ جائے گی کہ وہ صرف اکیلا نہیں بلکہ اس کا جو قبیلہ ہے وہ بھی ساتھ میں تمہیں اس کام پر لگانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ لباس کے دو مقاصد ہیں، کہ وہ تمہاری یعنی سطر کو پوشیدہ رکھتا ہے اور تمہارے لیے مجھے بھی زینت بھی ہے، وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی یہ دو لباس تو آ گئے، ظاہری لباس اور مانوی لباس، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ میں ہم ایک اور لباس یعنی اس لباس کے لفظ کا جو یہ استعارہ ہے، ایک رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ، یعنی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے نا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزل لباس ہیں، تم ان کے لیے بمنزل لباس۔ یعنی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، ایک بڑے حسین استعارے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا جو بھی ایک فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا کہ جس طرح سے یہ لباس انسانی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی وہ ایک دوسرے کی شخصیت کے لیے کام کریں گے، اس کی تکمیل کے لیے۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر انسان میں کمی ہوتی، یہ لباس جس طرح سے ہماری عیوب چھپاتا ہے، اسی طرح سے شوہر بیوی کے عیوب چھپائے، ظاہر نہ کرے دوسروں پر، اور بیوی اپنے شوہر کے عیوب چھپائے۔ یہ عیبوں کا ظاہر کرنا انسان اس کو پسند نہیں کرتا، عیب چھپائے جاتے ہیں اور اچھائیاں ہیں کہ جو کہ بیان کی جاتی ہیں، اسی سے گھر ہیں کہ جو کہ چلتے ہیں، اور خاص طور پر شوہر و بیوی کا تعلق۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جہاں ظاہری لباس اور مانوی لباس کا تذکرہ ہے، اسی لفظ لباس کو استعمال کر کے شوہر و بیوی کے تعلق کو بھی ہم سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ سمجھ کر آئے تھے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ لباس کیا ہے؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی نشانی کیا کرتی ہے؟ ایک حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی بھی نشانی ہمارے علم میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ کوئی بھی شے کی یاد دلاتی، ایک حقیقت کے اوپر جو پردہ ہے اس کو ہٹا دیتی۔ تو اسی طرح سے جب لباس کی جو بھی افادیت ہے اس پر آپ غور کرنا شروع کریں گے تو واقعتاً یہ بھی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اعتبار سے وہ نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کا ایک وقار ہے کہ جو کہ اس لباس کے ذریعے سے اسے عطا فرمایا۔ دیکھیں جو سطر ہے نا، یعنی جس طرح سے مرد کا سطر ہے ناف سے گھٹنے تک، لہٰذا یہ ہے کہ صرف اس کو چھپانے کے لیے تو مختصر لباس بھی جو ہے وہ چل جائے، لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انبیاء کے حوالے سے جو ہمیں ایک طریقہ کار نظر آتا ہے کہ صرف سطر نہیں چھپایا جاتا بلکہ یہ ہے کہ پورا لباس ہے، اضافی لباس بھی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، وریشا کے تاکہ یہ تمہارے لیے موجب زینت ہو۔ فرمایا کہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو تمہیں شیطان بہکانا دے، فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ جس طرح سے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکال دیا، نکلوا دیا۔ یعنی اب یہ بھی غیرت ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر وہ عرب کا معاشرہ کہ جس میں قبائلی نظام تھا، اور وہاں تو اپنے والدین کے دشمن کو اپنا دشمن جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا نا۔ تو یہاں پر تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم، اے انسان، تمہارے والدین تو وہ آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہ ہیں، تھوڑی سی غیرت کرو کہ تم نے اس شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اس کے کہنے پر تم چل رہے ہو کہ جس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، تو یہ غیرت ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی۔ تو فرمایا کہ ینزعو عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے کیا کیا تھا، اس نے جنت سے نکالا تمہارے والدین کو، اور تاکہ وہ ان سے ان کے لباس جو ہے وہ الگ کر دے، لیریہما سوآتہما، کہ تاکہ ان کی شرم گاہیں جو سطر کی چھپائے جانے کے جو اعضا تھے وہ ان کے سامنے نمایاں کر دے، اور انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور بے شک وہ ابلیس، وہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ بھی بڑی ایک زبردست حقیقت بیان کی ہے، یعنی شیطان تو لگا ہوا ہے لیکن اس کے جو چیلے ہیں، اب چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، وہ پورا قبیلہ ہے کہ جو کہ تمہیں یہ بے لباس کرنا چاہتا ہے، اور ایسی پلاننگ کے ذریعے سے کہ جن کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا، تم دیکھ ہی نہیں سکتے، ایسے تمہارے اندر جو ہے وہ بے حیائی کو جو ہے وہ انہیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں یورپ کی، دیکھا یورپ میں تو کیفیت کیا ہے، ترقی کے نام پر، یعنی ترقی کا جو لفظ ہے اس میں پوشیدہ کیا شے ہے کہ جتنی جو ہے وہ عورت بے لباس ہوگی اتنی جو ہے وہ ترقی ہوگی، اور جتنا کوئی لباس میں کانشیس ہوگا اتنا وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور وہ ابلیس اور اس کا جو بھی چیلا ہے جنوں اور انسانوں میں سے، وہ پوری پلاننگ دیکھیں آپ کیا لگی ہوئی ہے، مغربی پوری تہذیب آپ دیکھیں، وہاں تو جنازہ نکل گیا، لیکن ہماری جو یہ تہذیب ہے اس میں وہ مغربی رنگ کتنی تیزی کے ساتھ انجیکٹ کیے جا رہا ہے۔ یعنی چاہے وہ ہماری کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، یہ بوتیک کے نام پر، یہ فیشن شوز کے نام پر، اسکولز میں کیٹ واگز ہیں کہ جو کہ بچوں کو کرائے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے بیہودہ لباس۔ پھر یہ ہے کہ کبھی آپ باکس کو دیکھیں، جو بھی پینسل باکس وغیرہ ہیں، کتابوں کو دیکھیں ذرا آپ، نصاب کو دیکھیں، کس طرح سے یہ عریانی جو ہے، اور یعنی ننگی تہذیب، وہ ہمارے نصاب میں بھی، ہماری بچوں کی پینسلز پر آپ کبھی یعنی تصویریں آپ دیکھ لیں، کتابوں پر جو ہے وہ آپ ذرا غور کر لیں، تو آپ کے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے کہ کس طرح سے یہ بہرہ روی پر ہمارے یعنی بالکل ابتدائی درجے کی جو کلاسز ہیں، پری پرائمری، پرائمری جو بھی سیکشنز ہیں، اس میں یہ سارے کام ہیں کہ جو کہ چلیں۔ اور پھر اس سے آگے پڑھ کر جو ہے وہ فیشن شوز کے نام پر جو کام ہو رہا ہے اس وقت، یعنی وہ کیا ہے، وہ تو سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی یہی اصل میں ترقی، تو یہ وہ ترقی ہے کہ جو واقعتاً زوال کی طرف انسانیت کو جو ہے وہ لے کے جاتی ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ یعنی آج جانوروں میں بھی یہ بیماری جو کہ بیرا روی کی ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے یورپ میں کہ اب مرد اور عورت یہ تو اپوزٹ سیکس ہیں، اس میں تو اٹریکشن ہے ہی ہے، وہ تو عورت کا جنازہ وہاں نکل گیا بالکل، کتنے ریپ کے کیسز ہیں کہ جو کہ وہاں پر ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ اب کیا ہے اس سے آگے بڑھ کر جو چھلانگ ماری ہے کہ جو کہ معلوم حد تک کسی جانور میں بھی یہ بیماری نہیں آئی کہ مرد مرد سے اور عورت عورت کے ساتھ جو ہے یہ جنسی لذت کی تسکین اور یہ ٹرانس جینڈر ایکٹ کا جو پاس ہوا ابھی ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ اس میں یہی تو سارا وہ عذاب ہے کہ جس میں جو ہے وہ عورت اگر یہ فیل کر رہی ہے اور یہ اسے پسند آ رہا ہے کہ میں عورت تو ہوں لیکن میں مرد اپنے آپ کو فیل کرنا چاہتی ہوں اور لوگ بھی مجھے جو ہے وہ مرد تصور کر لہٰذا وہ نادرا کے آفس میں جا کے اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کر دے گی اور وہ سرٹیفائی کر دے گی. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے جس کی خباثت اسی طرح مرد ہے کہ جو فیل کر رہا ہے کہ نہیں مجھے عورت جو ہے وہ فیل ہونا ہے یا میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے عورت کہا جائے. اب آپ اس کی خباثتیں آگے ذرا سوچنا شروع کریں تو پھر کہاں تک بات جاتی. تو یہ ہے اصل میں وہ شیطان کے جو کہ تمہیں اور تم اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. وہ اس کی پلاننگ کو نہیں سمجھ پا رہا. آنکھوں پر پردے ہیں کہ جو کہ ڈالتی ہیں ترقی کے نام پر. اب یہ ہے کہ عورت مارچ کا تصور کچھ سالوں پہلے کوئی تصورات تھے لیکن یہ ہے کہ آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ عورت مارچ بھی دیکھ رہے ہیں 8 مارچ کو اہتمام کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ. اور جو پوسٹرز ہیں جو وہاں پر ہماری ہی یہ مائیں بہنیں نا ہمارے گھروں کی ہیں کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے لیکن کس طرح سے واہیات اور بے حیائی پر مبنی وہ پوسٹر اور سلوگنز ہیں کہ جو زبان پر نہیں لائے جا سکتے یہ ڈسپلے کر کے اور مظاہرے ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں عورت پر ظلم کے نام پر عورتوں کے حقوق کے نام پر ویمن رائٹس کے نام پر یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے. یہ تو وقفے وقفے سے اللہ تعالی نے 7 مقامات پر یہ قصہ آدم ابلیس بیان کر دیا شیطان کے عزائم بیان کر دیا. بھائی تمہارے والدین کو اس نے نکالا وہ تمہارا دشمن تمہارے والدین کا دشمن اور تم اسے دوست بنائے بیٹھے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اور بے شک ہم نے شیاطین کو ولی بنا دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ ایمان نہیں رکھتے. یعنی جس کے ساتھ شیطان لگ گیا تو اور ایمان اگر رخصت ہو گیا. اب دیکھیں ایمان اور حیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی رخصت ہو گیا دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے. اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. جبھی تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ فَإِن لَمْ تَسْتَحِ فَاسْتَحِ مَا شِئْتَ. اگر تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے گا. پھر تو جانوروں سے بھی بدتر انسان آتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ یہ شیاطین وہ ہم بنا دیتے ہیں شیاطین کو ولی کس کے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے بہرمند فرمائے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. اور جب بھی یہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہیں خاص طور پر اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف. مرض کیا تھا وہاں پر برہنہ طواف ہے کہ جس کو بڑا مقدس بنا لیا تھا انہوں نے تقدس کا درجہ دے دیا تھا. یعنی مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں برہنہ طواف ہے کہ جو کہ کرے ایک بڑی اہم عبادت ہے خانہ کعبہ کی طواف جو کسی اور کسی خطے میں ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا یہ ہے کہ اب فلسفہ کیا تھا ان کا قریش مکہ کا یہ برہنہ طواف کرنے کا فلسفہ یہ تھا کہ بھئی اگر تو ہم وہ لباس کے جو کہ یعنی جس میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں پہنے بھی ہو کر اور اس پہ یعنی گندگی بھی لگ جاتی ہے علائشوں سے پر جو وہ لباس ہے اب ہم ایک اتنی اہم عبادت جو ہے وہ لباس پہن کے کریں کہ جو کہ علائشوں سے پر ہے گناہ ہم نے اس لباس کو پہن کر جو وہ کیے ہیں تو لہٰذا ہم طواف جو کریں گے وہ ان تمام علائشوں سے پاک لباس کو بالکل اتار کے کریں. اب دیکھیں کیسی مت ماری ہے شیطان کہ بھائی وہ برہنہ طواف یعنی برہنہ ہو کر اس میں کوئی جو ہے وہ تقدس ہے یا یہ ہے کہ لباس پہن کر تقدس ہے. وہ تو قرآن سے جب کوئی دور ہوگا ڈیوائن گائیڈ لائن سے دور ہوگا تو پھر اس طرح کی مت ہے کہ جو کہ ماری جاتی. اور پھر یہ یعنی جس طرح سے آگے الفاظ بھی ابھی آ رہے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے. اب اس کی دلیل کیا دی قریش مکہ نے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں برہنہ طواف. فرمایا کہ قالو وجدنا علیہا آباءنا. انہیں کہا کہ بھئی ہم نے تو اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. بھئی جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی کیسی بھونڈی یعنی بات ہے کہ جو کہ سجائی شیطان نے. حالانکہ والدین جو جو بھی کام کر رہے ہیں سب کے والدین ایک ہی تو کام نہیں کر رہے ہوتے, بہت سارے دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ضد کے طور پر بھی کام بہت سارے مل جاتے ہیں, کسی کے والد نے ایک کام کیا کسی دوسرے کے والد نے دوسرا کام کیا, لہٰذا یہ ہے کہ یہ کوئی آگے اس طرح کی کوئی کیفیت تو چل نہیں سکتی نا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تو قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ آئے کہ اگر تمہارے والدین ہدایت پر نہ ہو وہ گمراہی کا شکار ہو تو کیا اندھی تکلیف پھر بھی تم کرو گے؟ تو واحد دلیل کیا ان کے پاس کہ ہمارے آبا اجداد ایسے کرتے رہے ہیں, اور اگلی چھلانگ کیا ہماری کہ واللہ امرنا بہا, کہ اس کا تو ہمیں ہمارے رب میں اللہ نے حکم دیا ہے, معاذ اللہ. یعنی یہ ہے شیطان کی کارستانیاں کہ کہاں تک انسان کو یعنی گراتا ہے پھر, کہ وہ جو حرام کام ہے بے حیائی کا کام وہ کس سے منسوخ کر دیا انہوں نے کہ بھئی اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, نبی آپ فرمائیے کہ بے شک اللہ تو تمہیں حکم نہیں دیتا بے حیائی کا فحش کاموں کا, بلکہ سورہ نحل میں تو الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں روکتا ہے, ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, یعنی تمہیں منکرات سے بغاوت پر مبنی کاموں سے ذاتی کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے, وہ کیسے تمہیں حکم دے گا؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اور تب تم کیا وہ کہتے ہو اللہ کے بارے میں کہ جو تم جانتے نہیں ہو بغیر کسی دلیل کے؟ قل امر ربی بالقسط, اب آگے کے جو الفاظ ہیں فرمایا جا رہا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ اللہ نے تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے تمہیں. تین باتیں ہیں کہ جو کہ یہاں پر اس آیت میں آ رہی ہیں کہ قل امر ربی بالقسط, نبی آپ فرمائے کہ میرے رب نے مجھے عدل کا حکم دیا, یعنی یہ جو بے حیائی ہے اصل میں یہ عدل کی ضد ہے. ایک انسان جب کسی دوسرے کی عورت پر کی عزت پر حملہ کرتا ہے تو اصل میں وہ اس مرد پر کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وہ بیوی ہے یا جس کی وہ بہن ہے یا جس گھرانے میں وہ رہتی, لہذا وہ اس کی عزت پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے, عدل کے منافی یہ بات ہے, ظلم کر رہا ہوتا ہے. اور عدل کی منافی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ظلم ہوتی ہے. عدل کیا ہے؟ وہ متوازن شریعت کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی. تو اللہ اے نبی آپ فرمائے کہ میرے رب نے تو مجھے عدل کا حکم ہے کہ جو کہ دیا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور حکم کیا دیا ہے کہ تم قائم کرو اپنے چہرے یعنی اپنے چہرے سیدھے رکھو ہر مسجد, اب یہاں مسجد کا لفظ ہے بمانی عبادت یا نماز, یعنی نماز کے وقت رخ بالکل اللہ کی طرف رکھو سیدھا رکھو, یا اس کے ایک معنی مسجد کے کیے گئے کہ تمام جتنی بھی عبادتیں, اب لازم بات ہے کہ وہ برہنہ طواف تھا وہ طواف کی عبادت میں برہنہ ہو رہے تھے, لہٰذا جو بھی عبادت ہے اس میں رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ عبادت کیسے ہوگی کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں سکھائی اس طرح سے عبادت کرنی. اور نمبر تین, ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور اسے ہی پکارو خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے, یعنی یہ ہے کہ خلوص ہر عبادت میں ہونا چاہیے اور صرف پکارو تو اللہ ہی کو پکارو. یہ 360 بت بنا کر تم کس طرح سے اللہ کی ذات میں تم شرک کر رہے ہو, اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. کما بدعکم تعودون, اور تمہارا مرض یہ ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے, یہ فلسفہ تمہارا ہے؟ نہیں, بلکہ فرمایا جا رہا ہے کما بدعکم, کہ جس طرح سے اس اللہ نے تمہاری ابتدا کی, جس طرح سے پہلی دفعہ اس نے تمہیں بنایا, تعودون تم دوبارہ لوٹو گے, تم دوبارہ واپس آؤ گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارا اعادہ کرے, اور وہ قیامت کا دن ہوگا, پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کو اللہ زندہ کر کے, اور پھر حساب کتاب کا عمل ہوگا. کان کھڑے ہیں کہ جو کہ کر دیے گئے کہ ہوش کے ناخن لو. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, پھر ہوا کیا کہ ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت دی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت یافتہ روحوں میں شامل فرمائے, و فریقاً حق علیہم الضلالہ, اور ایک فریق پر جو گمراہی ہے وہ ثابت ہو گئے. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہرا روی کے حملے سے بھی, جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ پوری مغربی تہذیب دیکھیں, یہ مغربی تہذیب اس کے یہ مغرب کے مسائل تھے, یہ ہمارے مسائل نہیں. ہمیں اپنے اس تہذیب میں اس کو شامل نہیں کرنا, ہمیں اپنی تہذیب پر اپنے اسلاف کی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے, اس ننگی تہذیب کو ہمیں ہرگز نہیں لینا. وہاں پر مسئلہ کیا, اس نے انگریز نے کہا مغرب میں کہا کہ بھئی مرد و زن ہر لحاظ سے برابر, ہم اس فلسفے کو نہیں مانتے. مرد و زن ہاں اگر برابر ہیں, اسلامی شریعت نے اسے تسلیم کیا, انسانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، بالکل ٹھیک، تسلیم کرنے والی بات ہے، دین اسلام نے تسلیم کیا. روحانی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، اخلاقی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، یعنی نیک اعمال میں جہاں مرد اوپر جا سکتا ہے عورت بھی اوپر جا سکتی ہے. فرعون اور اس کے گھرانے کی مثال دے کے، فرعون کیسا بد کردار شخص، لیکن اس گھرانے سے حضرت آسیہ، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ، نیک خاتون، لہذا مرد بھی جا سکتا ہے نیکیوں میں اوپر، عورت بھی اس سے آگے نکل سکتی، لیکن مرد و زن ہر لحاظ سے برابر ہیں، نہیں، یہ فلسفہ ہم کو قابل قبول نہیں ہے. اور مغرب نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کے نتیجے میں اب جیسے مرد کو نکلنا ہے صبح سے شام تک کام کرنا ہے، جتنا ہے اکنامک ایکٹیویٹی میں، عورت کو بھی نکلنا. اب جب عورت کو گھر سے نکال دیا، جو چراغ خانہ تھی شمع محفل بنا دیا، لہذا یہ ہے کہ اب بچے یا تو ہو ہی نہ، اور ادھر ادھر منہ مار کے، حرام منہ مار کے اور جنسی لذت جو بہرل پوٹنٹ جذبہ ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، ہاں مہائیں کہ کھکیڑ نہ پالے جائیں بچوں کے، اور بچے ہو جائیں تو کس طرح سے اسقاط عمل کر کے اور میڈیسن استعمال کر کے ختم ہی کر دیے جائیں. یہ فیملی پلاننگ کا جو بھی تصور ہے اس کے پیچھے یہی کار فرما ہے شاید، کہ جو کہ وہاں سے ہم یہ گند لے کر آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہاں سے اب وہ عورت نکلی ہے، بچے کم ہو یا ہو ہی نہ. اچھا ہو جائیں بچے کم تو اب وہ والدین وہاں مغرب میں کیا ہیں، وہ پک اینڈ ڈراپ سروس ہیں، بس وہ ڈے کیئر میں بچے پل رہے ہیں وہ، اور والدین کا کام کیا ہے، وہ پک اینڈ ڈراپ سروس، بس عورت بھی جا رہی ہے اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہے اکنامک، مرد بھی جا رہا ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں، وہ تھرڈ پرسن میں پل رہے ہیں، تھرڈ ہاتھوں میں پل رہے ہیں. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ جب والدین کی حرارت بچوں کو وہاں نہیں ملی، تو پھر جیسے ہی بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اولڈ ہاؤسز کی نظر کراتے ہیں والدین. اور کیا آج ہمارے اس ملک میں اولڈ ہاؤسز نظر نہیں آ رہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ آدھا گھنٹہ اگر آپ وہاں گزار کرائیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ایسی دردناک مثالیں ہیں، داستانیں کہ جو کہ وہاں پہ ملتی ہیں، کیسے بہانوں بہانوں سے دھکے دے کر مار کر نوجوانوں نے اپنی اولادوں کو جو ہے وہ اپنے والدین کو وہاں سے نکالا اور پھینک کر وہاں پر آ گئے، پوری زندگی پلٹ کے جو ہے وہ نہیں پوچھتے. یہ مغرب کا حال ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ای میل کئی برسوں پہلے یورپ کی ایک ماں کی آئی تھی کہ جس نے اپنے آپ کو خوش قسمت ترین عورت قرار دیا. پتہ ہے کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا وہ اولڈ ہاؤس میں تھی، اپنے آپ کو خوش قسمت ترین عورت قرار دے دی ہے کہ کرسمس کے موقع پر سال میں ایک دفعہ میرا بیٹا خط لکھ کر میری خیریت دریافت کر لیتا ہے، اس وجہ سے میں خوش قسمت ترین عورت. اور بائی دی وے یہ جو یعنی مدرز ڈے ہیں اور فادرز ڈے ہیں، اس کا مجھ سے اور آپ سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان ممالک سے کیا تعلق ہے؟ امت مسلمہ سے اس کا کیا تعلق؟ بھائی یہ سارے مسائل وہاں تھے، سال میں بس ایک دفعہ مدرز ڈے فادرز ڈے بنا لو، کچھ گفٹ دے آؤ اور نظر کر لو، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ، پورے سال پلٹ کے نہ دیکھو. یہ میرا اور آپ کا فلسفہ ہے؟ یہ دین اسلام کا فلسفہ ہے؟ ہمارے لیے تو ہر دن جو ہے وہ والدین کا دن ہونا چاہیے، مدرز ڈے اور فادرز ڈے ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی ایک جو گروہ ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی، اور دوسرا گروہ ہے کہ جو کہ اس کو گمراہی پر، اس کا حق یعنی وہ گمراہی اس پر ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اور بلا شبہ انہوں نے شیاطین کو اللہ کے سوا اپنا ولی بنا لیا. ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ اپنے طور پر یہ خوش فہمی میں رہے، گمان کرتے رہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. اب حیرت ہوگی، 14 سال پہلے یہ جو نقشے قرآن کھینچ رہا ہے یہ بالکل آئینے کے طور پر نظر آتا ہے. آج ایک بے لباس عورت کیا کہہ رہی، بھائی یہ تم زیادہ مجھے نصیحت نہ کرو لباس وغیرہ کی، اپنا ذہنیت جو ہے وہ ٹھیک کرو، اپنی ذہنیت تبدیل کرو. قرآن کہہ رہا ہے، دین اسلام کہہ رہا ہے اپنا لباس تبدیل کرو، اور آج کی بے لباس عورت کہہ رہی ہے، نیم اڑیاں لباس پر آنے والی عورت، ایک مسلمان عورت کہہ رہی ہے کہ اپنی ذہنیت تبدیل کرو. بھائی اصل حیا تو وہ آنکھ کی ہوتی ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی یہ باتیں کدھر تم لے کے جا رہے ہو؟ کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہیں، پوری مسلمانوں کی مائیں ہیں، کیا وہ ان کے آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر، کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ کیا دل میں پردہ نہیں تھا؟ کیا انہوں نے پردے اتار اتار کے پھینک دیے؟ معاذ اللہ. تو اصل تو پردہ دل کا ہوتا ہے، اصل حیا تو آنکھ کی ہوتی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جس کے پاس تین چار پیسے آ جائیں، کورنگی سے اڑ کر کہیں ڈیفینس میں کہیں بحریہ چلا جائے، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ یعنی خواتین وہ پردے نوچ نوچ کے اتار کے پھینکتی ہیں، بے لباسی پر آتی ہیں. کس طرح سے ہماری شادی بیاہ کے موقع پر اچھے بھلے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کی مائیں بہنیں یعنی ایسے لباس میں کہ جس میں یعنی جالی پر مبنی لباس، پورا سطر ہے کہ جو کہ نمایاں ہو رہا ہے، اعضا نمایاں ہو رہا ہے. ہماری بچیاں ہیں، جنازہ نکلا نا حیا کا، ہماری بچیاں ہیں کہ جو کہ ڈانڈیے ڈال رہی ہیں شادی کے موقع پر، ڈانس کر رہی ہیں، شرم نہیں آتی. کس طرح سے جو ہے وہ پورے نامحرموں کے سامنے لا کر ان کو اچھالا جاتا ہے. یعنی وہ قرآن مجید کے جو عورت کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارو کہ کہیں کوئی زینت نمایاں نہ ہو جائے، کوئی پائل چھلک کے آواز وہ کسی مرد نامحرم کو نہ سن لے کہ کہیں وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے. غلط نیت سے پاؤں بھی زمین پہ نہ مارو. بھائی تو وہ کون سا اسلام یا قرآن ہے کہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو لا کر اور ڈانس کرواؤ، ڈانڈیے ڈلواؤ. یہ ہے جو کہ ہماری شادی بیاہ کے موقع پر نامحرم آتا ہے اور کس طرح سے مختلف اینگل سے ویڈیو بناتا ہے، شرم نہیں آتی بھی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ شرم و حیا کی دولت جب وہ نصیب فرمائے. فرمایا کہ وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہے کہ جو کہ ترقی ہے. اللہ تعالی اس ترقی سے ہمیں محفوظ فرمائے. یا بنی آدم، آخری آیت آ رہی ہے کہ اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. بھائی کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ برہنہ طواف کرو خانہ کعبہ کا، بے لباس ہو جاؤ؟ بھائی وہ اللہ ہے کہ جو حکم دے رہا ہے، پوری انسانیت کو دے رہا ہے کسی بھی مسلک اور گروہ سے بالاتر ہو کر، کہ تم ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو، وہ لباس جو ہے وہ پورا باوقار لباس اس میں آؤ. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ اور پیو لیکن یہ کھانے پینے میں بھی اسراف مت کرو. دیکھیں دو اصطلاح ہیں قرآن مجید کی، ایک اسراف ہے ایک تبذیر ہے. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو تبذیر کرنے والے ہیں ان کو کیا کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. کیوں؟ شیطان اللہ کا ناشکرہ. لہذا جو بھی تبذیر کرتا ہے وہ اللہ کا ناشکرہ ہے. اب یہ اسراف اور تبذیر کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں ایک شے ہوتی ہے کہ جو ضرورت ہوتی، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا یہ اسراف ہے، یہ ذاتی. ایک شے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. بھائی ولیمے کی دعوت ہے، ایک دو ڈشز سے کام چل جائے، نہیں جی پورا بوفے سسٹم ہے. اور بوفے سسٹم عام اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو 30-25 ڈشوں سے پھر آغاز ہو کے کہاں تک جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھانے کی بربادی، ڈنگ ہل کچرا کنڈی کی نظر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. ضرورت تھی، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، اسراف ہے، اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یحب المسرفین. اور تبذیر یہ ہے کہ ایک شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے، فضول خرچی جسے ہم کہتے ہیں، ایکسٹرا ویگنزی. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہا گیا یہ شیطان کے بھائی جو فضول خرچی کرتے ہیں. بھائی یہ مہندی ہے، مائیوں ہے، فائر ورکس ہیں شادی کے موقع پر، گاڑیوں کا سجانا ہے، گھروں کو برقی کمکموں سے جو ہے وہ روشن کرنا ہے، پورے پورے ہفتے کنڈا ڈال کے اور یہ کام سارے چل رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں فضول خرچے، تبذیر، شیاطین کے بھائی قرار دیا گیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. باقی یہ ہے کہ لباس کے حوالے سے جو لباس التقوی کی بات آئی تھی، اس میں ایک دو چیزیں ہیں کہ جو ذہن میں آئیں وہ بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہ جو لباس میں تقوی اختیار کرنا ہے، اس کا ایک ظاہری لباس میں خاص طور پر، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے. آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی مرد ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، وہ لڑکیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ لڑکا، یہ لڑکی ہے، لڑکا ہے. اسی طرح سے لباس التقوی ظاہر میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ لباس میں تکبر نہ ہو، لباس میں اسراف نہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان تمام چیزوں میں جو بھی قرآن کی ہدایات ہیں، اللہ تعالی اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.